اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من جانت بالبصر وذا سامعين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جو آپ کی قوم کی طرف تھا، اور تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی، اور بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، خداگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل لایا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو. بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات دیکھنے نصیب ہوئے، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ معجزات جہاں بھی معجزات کا ذکر آیا ہے یا معجزات بیان فرمائے گئے ہیں یا معجزات کا ظہور ہوا ہے، وہاں احیاء دین کے لیے ہوا ہے، اللہ کریم کی حکم اور اس کی سربلندی کے لیے ہوا ہے، کفر و شرک اور بدی کی رد میں ظاہر ہوا ہے. بنی اسرائیل اور اس قوم کی جو مادی حصوں میں ترقی تھی، اس میں طبابت تھی، بڑے بڑے اچھے طبیب تھے، اللہ کریم نے ایسی خرق عادات حصے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے کہ جنہیں اپنے علم پر زوم تھا وہ بھی ششتر رہ گیا. اور جیسے معجزات قوم کو رہنمائی کا سبب ہوتی ہیں، اسی طرح یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ جہاں ان حصوں کا بیان فرمایا گیا کہ جو دلائل اللہ کریم نے عطا فرمائے، اس میں صرف معجزات نہیں ہیں. اور جب تصدیق تورات کی بات آتی ہے تو تورات میں احکام اور وہ اطلاع جو بنیاد کی ہے، جو ایمانیات کی ہے، جہاں تصدیق فرمائی وہاں کچھ ایسے حصے جو تورات میں حرام کر دیے گئے تھے، انہیں ان کی جو حرمت ہے اس حلت میں بھی اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ آپ نے وہ اپنی قوم کو آسانی عطا فرمائی. اور تصدیق کی جب بات ہوتی ہے تو تصدیق سے مراد یہ نہیں صرف ہوتا کہ زبانی کلامی بات کی جائے، تصدیق ماننے کے معنوں تک پہنچتا ہے. اور جب اللہ کا نیا رسول مبعوث ہوتا ہے تو جو بنیادی حصے پچھلے رسالت کے وہ تصدیق کرتے ہیں، وہ بنیادی ہیں جو اللہ کریم نے بنی نوع انسان کے لیے پسند فرمائی ہیں اور جو حقائق ہیں. وحدانیت باری تعالیٰ کا جتنا جیسا کوئی بدبخت انکار کرتا رہے، اس سے حقیقت نہیں بدلتی. اس لیے کہ واحد ذات اللہ ہی کی ہے جو قادر مطلق ہے. اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی پسند و ناپسند، یہ وہ حصے ہیں جو انسانی استطاعت سے باہر ہیں، اور اللہ کریم کی مقرب ہستیاں صاحب ایمان کی یہ پہلوؤں سے شناسائی کا سبب بنتی ہیں کہ وہ اپنے اللہ کو جان سکتا ہے، اس کی پسند و ناپسند سے آگاہ ہو سکتا ہے، اپنی تخلیق کے حقائق سے آگاہی اسے نصیب ہوتی ہے. یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے. اور اس میں جو کلام ذاتی مخلوق میں اللہ کریم وحی فرماتے ہیں اپنے نبی اور رسول کی طرف، اور جس سے مخلوق کو آگاہی اور رہنمائی نصیب ہوتی ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان. ہم اپنے معاملات، اپنے مسائل، اپنی خواہشات، کتنے ہی پہلو ہیں جن سے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے حالات کو بھی، اپنے گرد و پیش کو بھی، اپنے حصول کو بھی، اور اپنے نقطہ نظر سے جو نقصانات ہیں ان کو بھی. لیکن اللہ کریم، اس کی شان ربوبیت ہے کہ وہ ہر ایک کو ہر لحظے اس کی ہر ضرورت پوری فرماتا ہے، اور اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان اس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے، کلام ذاتی سے مخلوق کو نوازا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان. جیسے جیسے چیزوں سے آگاہی، اور اس آگاہی کی وہ بنیادی حیثیت کہ پردے چاک ہوتے جائیں، اہمیت جو ہے سمجھ آتی جاتی. اللہ کریم بنی نوع انسان کو قرآن کریم میں دعوت حق ارشاد فرماتے ہیں، اب جسے صاحب ایمان ہونا نصیب ہوتا ہے، اسے جو اپنے اللہ سے شناسائی نصیب ہوتی ہے، وہ بے ایمان کو ہو نہیں سکتی۔ پھر وہ صاحب ایمان کو جو عبادات یعنی اطاعت نصیب ہوتی ہے، اس ماننے کے ساتھ اعمال تک وہ ماننا شہادت کے طور پر نصیب ہوتا ہے، تو پھر بندگی کی جو کیفیت ہے، اس کی حالت اور جو صورت ہے، وہ اور نازک ہوتی چلی جاتی ہے۔ اپنے اللہ جل شانہ سے جو محبت اور تعلق ہے، جو توقع ہے، ہر پہلو میں اتنی نزاکت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے کہ وہ جو دعوی ایمان کے ساتھ عبادات اختیار نہیں کر پا رہا، اس کی نسبت جسے عبادات نصیب ہیں، اس کا وہ جاننا اور اس کا وہ تعلق جو بندگی کا ہے، اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ سارے وہ حصے ہیں جو اللہ کریم کے انبیاء اور رسل اور اللہ کریم کا کلام اس مخلوق کو اس بنیاد سے نہ صرف آشنا کرتا ہے بلکہ حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور فرمایا، اور تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی۔ اب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی طرف سے مبعوث ہوئے، جہاں جہاں اللہ کریم نے نظم شریعت کا عطا فرمایا، تو وہ بنیادیں تو وہی نہیں، اللہ کریم کی ذات واحد ہے اور لا شریک ہے، اور اس کے انبیاء کا اقرار، اس کی کتب کا کلام کا اقرار، فرشتوں کا اقرار، جو بنیادی حصے جتنے ایمان کے ہیں، آخرت، زندگی، موت، آخرت، حساب کتاب، تقدیر، ہر پہلو جو ہے اس کے فرشتوں تک کا اقرار، یہ ساری وہ باتیں جو بنیادی طور پر ہمارے ایمان کے حصے ہیں، اور تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ مخلوق کو آگاہ فرماتے ہیں۔ احکام میں آ کر فرق آتا ہے، حالات، واقعات، ضروریات، بے شمار پہلو ہیں جن میں جو سبب ہوتے ہیں احکام میں تبدیلی کا۔ اب آپ دین اسلام، اور دین اسلام کو اللہ کریم نے جب قرآن کریم کو مبعوث فرمایا، یک بارگی احکامات جو ہیں وہ سارے کے سارے نازل نہیں ہوئے، حلت و حرمت کے جو حصے ہیں ان میں بھی اللہ کریم نے بتدریج احکامات نازل فرمائے۔ اب اس میں کیا کیا راز پوشیدہ ہے اللہ کریم بہتر جانتے، لیکن بالعموم جب تجزیہ کیا جائے، عمومی انسانی زندگی، حالاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، ان کی نسبت کسی پہلو سے یہ لفظ جو عمومی ہے یہ استعمال ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کریم نے ان کی شان بہت بلند بنائی۔ لیکن میں تجزیہ ایک زندگی حیات انسانی کی نسبت کر رہا ہوں، بالعموم زندگیوں کو اگر میں اپنے آج کے ماحول کو، اپنے گرد و پیش کو دیکھوں، اس حوالے سے بھی ایک نقطہ جو ہے عرض کر رہا ہوں کہ مزاج انسانی ہے، اسے جس شے کا اقرار درکار ہے، اس اقرار کے ساتھ پھر اس اقرار کی جو پختگی ہے وہ بتدریج پختگی کی طرف جاتی ہے، اور اس کا انحصار اس کی نسبت جو اعمال ہیں ان پر ہوتا ہے۔ ذکر میں اللہ کریم نے کسی کو داخل ہونا نصیب فرمایا، اب اس ذکر کے ساتھ لگاؤ، اس سلسلے کے ساتھ لگاؤ، سالکین کے ساتھ لگاؤ، شیخ اور سالک کا جو رشتہ ہے، اس داخلے کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ مضبوط ترین حیثیت پر پہنچ گئے۔ یہاں پھر جو تربیت دی جا رہی ہے، جتنا اس تربیت کو اپنے اعمال میں شامل کرے گا، اتنا اپنے مقصد کے ساتھ مخلص بھی ہوتا چلا جائے گا اور پختہ بھی ہوتا جائے گا، یعنی اس کے رشتے میں پختگی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ سارا عمل یک بارگی نہیں ہے، بتدریج ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی متلاشی ہو کہ وہ تصوف کی راہ کا متلاشی ہے اور اپنی تلاش پر وہ پہنچا ہے۔ کتنے ہی دوست اور ساتھی ایسے ملتے ہیں جو کسی دوست کو دیکھ کر اس کے اندر جو تغیر ہے اور مثبت تغیر، اسے دیکھ کر انہیں ایک حب پیدا ہوتی ہے، کسی دوست کی دعوت پر اور اس کی جو موٹیویشن ہوتی ہے اس کے سمجھانے اور اس کی باریکیاں بیان کرنے پر ارادہ بن جاتا ہے، کتنی پہلو، لیکن جو داخل ہوا اس داخلے کے ساتھ اس کی یہ پختگی نہیں ہے، بلکہ یہ عمل ساری زندگی چلتا رہتا ہے، کئی سال اور دہائیوں کے بعد بھی جا کر کئی نقطے ایسے واضح ہوتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے اس بات کی تو آج سمجھ آئی، میں کیفیات قلبی جو ذکر کی نسبت ہے اس سے نہیں بات کر رہا، میں تعلق سے متعلق بات کر رہا، مزاج انسانی سے متعلق بات کر رہا۔ اسی طرح بتدریج قرآن کریم کا نزول، اب قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لیے، کہ قرآن کریم جو وحی الہی بار بار آتی ہے، متعدد دفعہ آتی ہے، قرآن سارا قرآن کریم ایک ہی دفعہ اللہ کریم جو ہے اسے نازل فرما سکے، تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی تقویت بیان فرمائی گئی ہے، وہاں قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ جہاں جو ضرورت ہوتی ہے، جو سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے مطابق جو اللہ کا حکم ہے وہ مل جاتا ہے، اور ہر ایک کو وہ جواب جو بعین ہی ہے، کلی معانوں میں جامع ہے، وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو حصہ جب اس پہلوؤں سے آتے ہیں تو وہ حصے جہاں تصدیق کی بات ہے تو صرف ظاہر نہیں، قلبی اور پھر قلبی حصے جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اعمال سے، اسی لیے کہ جب بندے مومن کو ایمان نصیب ہے، پیدائشی طور پر بطور توارث نصیب ہوا، ثم الحمدللہ کسی کو اللہ کریم نے جد و جہد عطا فرمائی اور اس اپنی جہد سے وہ حق تک پہنچا، اللہ اس کا قبول فرمائے، لیکن اس کی وہ تقویت جو اس کے ہر معنی میں اسے ترقی میں دے، وہ اعمال کی صورت میں ہوتا، اور جب اعمال کی بات آتی ہے تو اس حصے میں وہ احکام جو عمومی زندگی سے متعلق ہیں وہ بھی ہیں۔ تو جہاں تورات میں جن چیزوں کو حرام فرمایا گیا ان سے متعلق مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو تجاوزات ہیں یا غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، ان کے سبب بعض ایسی چیزیں بطور سزا ان پر حرام کر دی گئیں جن کا کوئی انسانی صحت کے نقصان سے تعلق نہیں تھا، ان کے اعمال کی نسبت ان پر حرام کر دی گئیں، جیسے اگر کسی جانور سے وہ ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے وجود کا کچھ حصہ تو ان کے لیے حلال تھا اور کچھ حصہ ایسا تھا کہ جو حرام تھا، جس کا گوشت وہ نہیں کھا سکتے۔ تو جہاں بات بنیاد ایمانیات کی آئی تو پھر وہ حصے فرمایا، اور بعض چیزیں تم پر حرام کی گئیں تو میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے، آپ کی بعثت سے، اللہ کریم نے اس قوم کو اس سے بھی آسان فرما دیا۔ اب یہ حصہ وہ ہے جو احکام کا ہے، اب بعض حصوں میں بعض جگہ پر کیا معاملہ کیسا حصہ پیش ہے، احکام میں تبدیلی ہے، جیسے آپ رمضان المبارکی کو دیکھ لیں، ابتدائے جو رمضان ہے اس میں رات سونے تک کی بات تھی، جب کوئی سو گیا دوبارہ جاگ بھی آ گئی تو نہیں کھا سکتا تھا، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت مزدوری کے بعد بھوکے پیٹ سے سو گئے اور کچھ کھا نہ سکے، لیکن روزہ نہ چھوڑا، تو وہ کمزوری اور نحیفی سے گر کر بے ہوش ہو گئے، اللہ جل شانہ نے تمام امت کے لیے آسانی فرما دی کہ صبح تک جو بھی کھانا چاہے پینا چاہے اس کے لیے آسانی۔ اب عبادت وہی ہے، لیکن عبادت کے حکم میں ابتدان حصہ اور ہے اور بعد کا حصہ جو ہے وہ اور ہے۔ اسی طرح جہاں بات تورات کے احکامات کی آتی ہے تو جہاں ان کے لیے کچھ حصے سخت فرما دیے گئے تھے، کچھ سبب بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو حکم ہے اس حکم کے سامنے کسی کی غلطی ہو، اللہ کریم قادر مطلق ہیں، جو پہلو بھی اللہ حکم فرماتے ہیں بِیَدِکَ الْخَیْرُ اس میں خیر ہوتی ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے خیر عطا ہو، اور بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَاتٍ مِّن رَّبِّکُمْ، اب یہ وہ دلائل ہیں جس میں یہ سارے معجزات بھی داخل ہیں، اور ان دلائل میں جو انجیل اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی وہ بھی داخل. اب تورات و انجیل اس کا علم اللہ کریم نے آپ کو وہبی طور پر ایسے عطا فرما دیا کہ جب آپ سے کلام کی توقع بھی نہ تھی, عمر کے پیش نظر آپ کی ولادت باسعادت کا وہ قریبی وقت اس نسبت, لیکن اس وقت بھی دانش و حکمت کا کلام آپ اپنی قوم سے فرما رہے ہیں. یہ اللہ کریم کی عطا ہے اور وہ حصہ ہے جو اللہ جل شانہ اپنے انبیاء و رسول کو مخصوص اور عطا فرما دے. یہاں ایک بات ذیلی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعلق مع اللہ جو ہے, یعنی نور ایمان جو ہے, یعنی اس امتی کا جو خالص امتی ہونا ہے, یہ اس کے لیے بہت سارے ایسے عقدے کھول دیتا ہے جو ساری زندگی کتب کے پڑھنے سے شاید حاصل نہ کر پائے. تو جب بھی علم یا علم لدنی کی بات آئے تو اپنے اعمال کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے. اپنے روزمرہ کی زندگی, اپنے شب و روز, اس میں وہ جو نیت ہے ہر عمل کے پیچھے, اس نیت اور ہر عمل جو کر رہے ہیں, ان تمام میں جہاں اس عمل کا مقصد دیکھنا ہے وہاں اس کی نسبت دیکھنا بھی ہے. ظاہراً لوگ کہیں کہ یہ عبادت کر رہا ہے, وہ جو رکوع سجود کر رہا ہے وہ عبادت بھی کر رہا ہے کہ نہیں, کیونکہ اس کا انحصار بھی بے شمار پہلوؤں پر آئے گا. اور بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہوگی کہ واقعتاً وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے یا وہ اپنا عبادت گزار ہونا منوانا چاہتا ہے. یقیناً ہم اس پر فیصلہ نہیں دے سکتے, نہ کہہ سکتے, نہ ہماری جگہ ہے کہ ہم فیصلہ دیں, نہ یہ ہمارا حق ہے. اب جس کی ذات اور جس نسبت پر وہ سربس وجود ہے وہاں معاملہ اور ہے, وہاں شہادتیں بھی بے شمار ہیں, چونکہ وجود ذاتی بھی اس کے حضور جا کر شہادت دینا شروع کر دے گا, لیکن وہ خود شاہد ہے. سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ خود شاہد ہے. تو جب اپنے متعلقہ حصوں اور اپنی ضروریات اور ان کی تکمیل کو دیکھیں, ظاہری و باطنی, تو یہ ضرور خیال فرمائیں کہ اس اقرار کا صدق ٹٹولتے رہیں اپنے دل میں, اپنی عبادات کو خالص کریں اپنے اللہ کے لیے. بہت سارے وہ حصے آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے جو شاید اس حال سے بغیر آپ کے لیے وہ ناممکنات میں سے. اور یہ حصے وہ ہوتے ہیں جو وہبی طور پر نصیب ہو جاتے ہیں. اب ظاہری علوم میں لوگ محنت کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, آپ اسے دنیاوی علوم میں بھی بشک دیکھ لے, تو ایک سطح کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے صاحب سند قرار دیا جاتا ہے کہ اس سطح کا علم تمہارے پاس ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت حال سے وہ اسناد آشنا بھی کر رہے ہیں. لیکن جو حصہ من جانب اللہ وہبی طور پر قلب میں منتقل ہو جاتا ہے, نصیب ہو جاتا ہے, وہ اتنا واضح چیز کو بیان کر دیتا ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو اپنے معاملات میں جب ہم مقدم عبادات کو اخلاص کے ساتھ رکھیں اور خواہ مخواہ کے جو تجاوزات, اب خواہ مخواہ کے تجاوزات سے مراد میرا کیا ہے کہنا کہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی خبر کی تحقیق میں ضرور جائیں, لیکن ہم لگے ہیں اچھا فلاں نے کیا کہا تھا, کیوں کہا تھا, کہاں گیا تھا, ضرورت نہیں ہے. اب اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی جستجو, کیا قرآن و سنت میں اسے جو فرمایا گیا اسے بھی مطالعہ کیا ہے, کیا ضرورت, کوئی ضرورت نہیں. بلا ضرورت جستجو میں لگے ہیں تو یہ بھول گئے کہ اللہ کریم نے اسے ناپسند فرمایا, ضرورت نہیں ہے. تو جب ضرورت نہیں ہے کام کر رہے تو خواہ مخواہ اسے نہ کہوں تو کیا کہوں. اب یہ ہماری محافل میں یا ہماری نشستوں میں بڑی بنیادی حیثیت اختیار کر گیا ہے, یہ کیفیت جو جستجو ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. پھر ذات سے متعلقہ اتنی چیزیں ہیں کہ جن میں ہم پھنس کر رہے ہیں، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایسے ہیں جیسے ایک جال ہوتا ہے، اس کی تندے ہیں، بے شمار تندے جب جمع ہوتی جاتی ہیں تو الجھاؤ پیدا کر دیتی ہیں، بندہ چل نہیں پاتا۔ تو یہ تنگی ٹوٹتی ہے، وہ جو بنیاد ایمان اور ایمان کے ساتھ عبادات کا نصیب ہونا ہے، وہ ان ڈوریوں کو توڑ دیتا ہے اور بندہ صاف اور واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ متوجہ اللہ ہو کر دنیا سے ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جیسے بندہ سوچتا ہے انہیں کسی شے کا علم ہی نہیں، ایسے جیسے ایک مستغنی ہوتے، یہ کیفیت اس طرح ہونا شروع ہو۔ بھار کیف دنیا کی زندگی ہے، اسباب ہیں، سنت ہے، سبب کا اختیار کرنا، حلال حصوں کا اختیار کرتے ہوئے معاملات زندگی جو ہے، یعنی دنیا کے پہلو جو ہیں ان کی تکمیل کرنا اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو زندگی کے معاملات کی تکمیل بھی عبادات کے کسی نہ کسی درجے میں داخل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ جو تصدیق اور احکامات ہمیں اللہ کریم نے عطا فرمائے، ہماری ایمان کا بھی حصہ ہے کہ ہم تمام سابقہ کتب کا، جہاں قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، تمام جو کتب سابقہ ہیں وہ بھی ہماری ایمان کا حصہ ہیں، اسی طرح تمام انبیاء اور رسل ان کی تصدیق، ان پر ایمان، یہ بھی ہمارے ایمان کے بنیادی حصے ہیں۔ اور جہاں بات احکام کی آتی ہے تو ہمارے لیے وہ احکام ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جو قرآن کریم تمام سابقہ کتب جو ہیں انہیں ان کا اگر جمع کیا جائے اور ان کا حصول، کیونکہ وہ حصے وقتی یعنی کسی مخصوص یا مخصوص تھے، مخصوص وقت بھی تھا، مخصوص لوگ بھی تھے، قومیں تھیں، علاقے تھے، ایک مخصوص وقت تھا، لیکن قرآن کریم کی یہ وسعت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اس میں زمانوں کی، قوموں کی، علاقوں کی کوئی قید، اتنا بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رہتی دنیا تک کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب یہاں سے نہ مل سکے۔ آج ہم ششدر اس لیے ہیں کہ ہم نے دعوے کے ساتھ اعمال چھوڑ دیے ہیں، اور تھوڑی دیر پہلے جو ایک لدنی علم کی حصوں اور اس کے حصول سے متعلق میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خالص ہوں اپنے اللہ کی طرف، ہم نے عبادات چھوڑ دی، عبادات کے اختیار میں بھی رواجات داخل کرتے جا رہے ہیں، تو ہم قرآن کریم سے اور سنت خیر الانام سے اپنے سوال کا جواب اخذ کرنے کی صلاحیت ہم میں نہیں رہی۔ یہ جو آج امت ہے، یہ جو آج مسلمان ہیں، یہ جو ششدر ہو کر دیکھتے ہیں کہ کیا کریں، اپنا حل کریں، مسائل کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے، اب نہ دیکھ سک رہے، نہ سک پانا، اس کا مطلب ہے کہ اپنی نظر کمزور۔ تو قرآن کریم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدودوں کے یوز میں وہ سارا کچھ ہے جس کی آج نہیں قیامت تک کے لیے لوگوں کو ضرورت پیش آئے گی۔ اب یہ حق اور یہ رہنمائی موجود ہے، اس سے استفادہ کرنے کی صلاحیت کو جب دیکھا جائے تو ہماری بے عملی نے ہمیں محروم کر کے رکھ دیا۔ تو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف دلائل لائے کہ تاکہ جو ان کی قوم ہے وہ سمجھ سکے اور اس دلیل سے وہ حق تک کی پہچان حاصل کر سکے، تو اس تمام کا نتیجہ کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتِّقُونَ، سو اللہ سے ڈرو اور فرما میری بات مان۔ اب اللہ کا جو رسول ہے، بات اللہ کے رسول کی نہیں ہے، وہ تو پیغمبر ہے، وہ تو بشیر و نذیر ہے، جہاں بشارت دے رہے ہیں وہاں وہ انجام بد سے ڈرانے والے ہیں، حق پہنچانے والے ہیں، لیکن جو بات ہے وہ تو اللہ کی ہے، جو حکم ہے تو وہ تو اللہ کریم کا ہے. فاتقوا اللہ، یعنی جسے یہ تصدیق یا جسے یہ دلائل اس درجے کے متاثر کریں کہ وہ ایمان لے آئے، اس کا دل گواہی دے دے کہ یہ وحدانیت باری تعالیٰ کے جو دلائل ہیں میں تصدیق کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں ان پر، تو وہ ایمان اور تصدیق تعلق مع اللہ اس درجے کا پیدا کر دے گا کہ اشد حب للہ، جو قرآن کریم فرماتا ہے نا، تمام محبتوں کی سردار جو محبت ہے وہ بندگی کی ہو. اب بندگی میں یہ درجہ نصیب ہو کہ بندہ اس دھڑکے میں ہو کہ کوئی عمل یا کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے میرے اللہ کی ناراضگی مجھے مول لینا پڑے. اب عبادت جو ہے یہ اسے جب عبادت کو آپ اس کے مفہوم پر بات کریں گے تو ایک توقع، عبادت اس عمل کا نام ہے جس کے ساتھ توقعات وابستہ ہوں. اب ان توقعات میں جزا و سزا دونوں داخل، کہ اس کا انعام وہ بھی توقع اور عمل نہ کرنے پر جو سزا ہے اس کی بھی توقع، کہ اگر عمل نہیں کروں گا تو یہ دکھ پہنچے گا، یہ سزا ہوگی، مجھے تکلیف پہنچے، عمل کروں گا تو میرے لیے اس میں یہ بھلائی ہے، میرے لیے اس میں اچھائی ہے، میرے لیے اس میں یہ انعامات. اسی لیے تو جب کوئی مخلوق میں کسی سے توقع وابستہ کرتا ہے تو حقیقتاً جب اس پر آگ تحقیق کریں تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کی عبادت کر رہا ہے، چونکہ توقع اس مخلوق سے وہ وابستہ کر رہا ہے. تو توقع تو اپنے اللہ سے وابستہ کرنی ہے، ہمیں تو ایمان جو ہے وہ اس عقدے کو کھول دیتا ہے، روز روشن کی طرح واضح کر دیتا ہے. توقع اپنے اللہ سے وابستہ ہو. اب اس تعلق اور اس بندگی کے تعلق میں کس درجے کی نزاکت ہو؟ فرمایا فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو. قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ ڈرنے کی شے ہے. یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے. تمام پہلو جو گرفت کے ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن اللہ کریم کے جو انعام ہیں، اللہ کریم کی جو رعایتیں ہیں، اس کے جو کرم ہیں، اس کے جو احسانات ہیں، اس کی جو رحمت کی وسعت ہے، وہ کتنی بار بیان فرمایا. اب وہ جو توقع وابستہ کر رہا ہے، ان تمام پہلوؤں کا انحصار اس وابستگی سے. کیا وہ رکوع سجود کو زوم ذاتی میں لے رہا ہے یا شان ذات باری تعالیٰ میں ادا کر رہا ہے؟ بڑا فرق ہے. تو فاتقوا اللہ، یہ کیفیت نصیب ہو، یعنی یہ جو معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوئے، جو بنی اسرائیل جس کی شاہد ہے دیکھ رہی ہے کھلی آنکھوں، پھر اللہ کریم نے وہ نور جو انجیل کی صورت میں رہنمائی کے لیے آپ کو عطا فرمایا کہ اپنی قوم کی رہنمائی آپ اس سے فرمائیں، یہ سارے دلائل وہ ہیں جن سے وہ حق کو پہچان سکتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جسے پہچان نصیب ہوئی، جس نے اقرار کیا فاتقوا اللہ، اس کا تعلق جو اللہ سے وہ کیسا ہو؟ بندگی کا ہو. یہ نہیں ہے کہ اللہ بلائیں گے جو تو جائیں گے، نماز پڑھیں گے کوئی بلاوا تو آئے تو جائیں. تو وہ جو اذان دی جا رہی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تم کیا خیال کرتے ہو؟ اپنے آپ کو کیا گمان کرتے ہو کہ تمہارے پاس فرشتے آئیں اللہ کا پیغام لے کر کہ تشریف لائیں اور رکوع سجود کریں؟ تو جب دنیا کے تعلقات اور اپنے جیسے انسانوں کے تعلقات میں نزاکت دیکھتے ہو، اور جہاں نزاکت نہ دیکھو وہاں پھر خرابیاں بھوگتے ہو، تو بندگی میں اپنے اللہ کی طرف اتنا عامیانہ رویہ، اتنی جرت کر رہے کہ سارا قرآن اللہ نے جو ہے نازل فرمایا، جس میں زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے واضح فرما دیا، اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبوس فرمائے، بنفس نفیس ذاتی طور پر عملی صورت میں پورا قرآن مخلوق کو سکھایا، پڑھایا، سمجھایا، اور آج تک اللہ نے سبب فرمایا کہ ہم تک خالص ایک ایک حصہ پہنچ رہا ہے, اس کے بعد پھر تم اس گمنڈ میں ہو کہ مجھے بتایا جائے تو ہو کون بھائی تم؟ اسی لیے متعدد جگہ قرآن کریم نے تخلیق کا جو حصہ ہے کہ نطفہ ایک قطرہ, اس کا ذکر فرمایا, اپنی حیثیت جانو اور پھر جو دعوے ہیں یا جو تم اپنی خواہشات ہیں ان کو ماپو, غور تو کرو. اللہ کی شان تو بہت بلند ہے, غفور الرحیم, معاف فرما دے. اور یہ جو تعلق ہے فتق اللہ, اللہ سے ڈر کا جو تعلق ہے, یہ اتنا مقدم ہو جاتا ہے. ہم اگر اپنی زندگی یا اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیں نا, ایک حب ہے, گناہ کے پیچھے بھی ایک حب ہوتی ہے, نیکی کے پیچھے بھی حب ہے. ایک حب ہے ذات باری تعالیٰ کی نسبت, ایک حب ہے جو ذات کی نسبت ہے, جسے قرآن کریم خواہشات ذاتی بھی بیان فرماتا ہے. اب اسی حب کو, اسی محبت کو, اسی پہلو کو تعلق معلق کی طرف جب کیفیت ہے تو پھر وہ حصہ ہے سو اللہ سے ڈرو. پھر شریر کانپتا ہے کہ کوئی عمل ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہے. یقیناً مار کا بھی ڈر ہے, یقیناً درندوں کا بھی ڈر ہے, یقیناً مال کا جو ہے ضائع ہو جانا, ڈوب جانا, اس کا بھی ڈر ہے. لیکن جو رشتے کی نزاکت ہے نا, جو اس کا ڈر ہوتا ہے نا کہ اس رشتے میں کوئی دراڑ نہ آ جائے, پھر بالعموم رشتہ اور بات ہے, اور اللہ سے جو بندگی کا رشتہ ہے یہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ اس میں اس درجے کی محبت نصیب ہو جائے کہ باقی سے سارے ہیچ ہو جائے. یہ مقدم ہو, یہ کیسے ہو؟ واتیون, اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اور میری بات مان لو, یعنی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد راستہ ہے, وہ واحد حق ہے جس سے اس کیفیت کو فتق اللہ کے, یعنی اللہ کا جو ڈر ہے, یعنی جو اللہ کی محبت ہے, یعنی جو بندگی کی سربلندی ہے, وہ نصیب ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. اب اپنی پسند و ناپسند کو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین, ایک ہوتا ہے کسی شے سے ہم کہیں کہ جی نہیں ہم تحت کر رہے ہیں, یقیناً یہ تحت ہے, لیکن اس میں تحت کہتے ہوئے پھر بھی کوئی بندہ اپنے عمل کو بھی داخل کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ, کچھ ہے نہیں سوائے اللہ, اس کیفیت تک پہنچتی ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ اپنے اللہ سے ڈر کیا ہے. ہم جس دنیا یا جس حالت میں یا جس زندگی کی کروٹ میں اپنا وقت بسر کر رہے ہیں, اور انہی زندگی کے زیر و بم میں قرآن کریم قیامت کا حال بیان فرماتا ہے, اس وقت کہ جہاں باپ اولاد یا اولاد والدین, بہن بھائی یا بھائی بہن, لوگ رشتے نہیں سمجھ پائیں گے, اتنی نفسا نفسی ہوگی. وہ لوگ جو قبروں سے اٹھیں گے انہیں یہ خیال ہی نہ ہوگا کہ وجود ڈھانپا ہوا ہے یا نہیں ڈھانپا, اس لیے نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہے, اس لیے کہ اتنی سختی ہے, حواس باختہ ہو جائے گی مخلوق. ان لمحات میں بھی نور ایمان سے جسے یہ محبت نصیب ہوتی ہے اس پر اتنی اللہ کی عطا ہے کہ فرشتے اس کی قبر پر آ کر اسے بتا رہے ہوتے ہیں تو انہیں آج گھبرانا نہیں ہے, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس تعلق کی نزاکت جہاں آج ہم ہیں, ہم تو اپنے جو دوست یا تعلق ہیں ان سے بھی جو کلام کرتے ہیں اس سے زیادہ بے تکلفی سے اللہ کریم کی نسبت کلام کر رہے ہوتے ہیں, اپنی روزمرہ کی گفتگو میں خیال کر لو, سمجھ آ جائے. جوں جوں ایمان مضبوط ہوگا جوں جوں نزاکت بڑھنا شروع ہو جائے گی. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی کہ جب بندہ مدینہ منورہ کے سفر پر ہے تو یہاں سے جو پیغامات وصول کر رہے ہیں اور ہر کو کہہ رہا ہے کہ میرا بھی آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سلام دینا اور میرے یہ معاملات بہت، وہ فرماتے ہیں یہ وہاں جا کر کلام کیسے کر پائیں گے، کیسے ایسی جرت کسی کو ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کلام کر لے. اب جسے معلوم نہیں ہے، جو جانتا نہیں ہے، جو رواجات کی نظر میں ہے، اس کا معاملہ اور ہے. جسے یہ نزاکت سمجھ آتی جائے گی اس کی زبان گنگ ہو جائے گی، وہ کلام نہیں کر پائے. اسی طرح جب ہم دنیا کی زندگی میں اللہ جل شانہ کی نسبت بات کرتے ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے، کتنی دیدہ دلیری ہے اور اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کو مخاطب کر رہے. لیکن یہ جو بنیاد ہے واتیعون، یہ وہ حصہ اللہ کے انبیاء اور رسول کا مطیع اس درجے کا ہونا کہ جو وہ فرما رہے ہیں اس پر اور اس حکم کے مطابق عمل پیرا ہوں، اس رشتے سے آشنا کرتا ہے. آج بھی جسے اپنے اللہ سے بندگی کا رشتہ، جس میں یہ رشتہ رشتوں میں بھی مقدم اور سردار ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جتنی محنت ذکر کے حوالے سے کرائی جاتی ہے، اس لیے تو نہیں کرائی جاتی کہ جو کرا رہے ہیں ان کے مراقبات و منازل یا مناسب پر بحث آئے، نہیں، قطعا نہیں. جو آ رہا ہے اس کی ذاتی حیثیت کی جو بلندیاں ہیں یا مراتب ہیں ان کو زیر بحث لایا جائے، نہیں. یہ صدق نصیب ہو کہ خالص اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو کہ رشتوں میں جو سردار رشتہ بندگی کا ہے بندے کو، فتق اللہ، وہ کیفیت نصیب ہو کہ اپنے اللہ سے ایسی محبت نصیب ہو، ایسا تعلق نصیب ہو کہ ہر شے ہیچ ہو جائے، یہ شے مقدم ہو جائے. تو میں آباب سلسلہ سے خصوصی طور پر یہ عرض کروں گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے سمیت آپ ایک دفعہ ٹٹول کر دیکھیں تو صحیح. میرے اور آپ کے فیصلوں میں، میری اور آپ کی پسند میں، اور میرے اور آپ کے اعمال میں کیا یہ حصے مقدم ہیں؟ یقیناً کمزوری نظر آئے گی. آپ کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن یہی لفظ کہتے ہوئے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے تو اپنی کمزوریاں نظر آئیں اور کثیر نظر آئیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل واپس عمل ہے، خالص عمل ہے. تو جب اپنی کیفیات کو ٹٹولتے ہو اور ان میں کمزوری محسوس کرتے ہو تو اور مضبوط اللہ اللہ کرو، ایک ایک سانس کی نگرانی کرو اور متوجہ ہو کر اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. اس میں کمال ذاتی نہ ڈھونڈنا، اس میں اللہ کی عطا کی متلاشی رہنا، منتظر رہنا. مراقب جانتے ہو کیا ہے مراقب ہونا؟ اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ عمل صالح کے بعد متوقع، توقع لے کر بیٹھنا، منتظر بیٹھنا کہ اللہ کریم کی طرف سے عطا ہو. ہمیشہ جب بھی دیکھنا اللہ کی عطا کی طرف دیکھنا. اپنا جب بھی دیکھنا، کھنگالنا کہاں کہاں کمزوریاں ہیں. کمزوری دیکھو گے کمزوریاں نظر آئیں گی. حل کیا ہے؟ وہ جو تربیت دی جا رہی ہے، وہ جو سکھایا جا رہا ہے، یہ جو اجتماع ہے یہ کیوں ہے؟ کیوں آپ لوگ تکلیف کر کے یہاں تشریف لائے؟ کیوں یہاں تربیت کا سماں ہو رہا ہے؟ میں کیوں آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں؟ صبح و شام کے جو ذکر کی محفلیں کیوں ہیں؟ ایک ایک لطیفے پر جو محنت کرائی جا رہی ہے کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ مقصد ہے کہ ہمیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب، ہمیں کامل اتباع نصیب ہو، اپنے اللہ سے وہ محبت نصیب ہو جسے محبت کہتے ہیں. مگر نہ تو خواہشات کے سودے ہوتے ہیں. دنیا کی محبتوں میں آپ دیکھ لیں، کہیں غیر مشروط محبت نظر آئے تو مجھے بھی بتا. تو مشروط محبت ہوتی ہے. اللہ کے نبی اور رسول، ان کا جو اتباع ہوتا ہے یہ خالص تعلق نصیب ہو جائے، امتی کا خالص تعلق نصیب ہو جائے، اور وہ ایمان پھر کیفیت عطا فرماتا ہے جو مشروط نہیں ہوتی. اسی لیے صوفیاء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت فی ذات مقصود نہیں ہے. قرآن کریم نے جنت کی کتنی پہلو بیان فرمائے ہیں، کتنی آسائشیں بیان فرمائے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ جسے شوق ہو، جسے شوق ہو ان چیزوں کا کہ اسے اچھی چیزیں ملیں، وہ محنت کرے تاکہ یہ اچھائی اس کو آخرت میں ملے. دنیا تو بڑی تھوڑی شے ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے. یہ مفہوم عالی ہے قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے، جنت کے لیے دعا بھی ہے. لیکن جنت فی ذات مقصود نہیں ہے. جنت کا جنت ہونا اس لیے ہے کہ اللہ کے رضا کی نشانی، اللہ کے مقرب لوگوں کی رہائش ہے. اللہ وہ رہائش دے، یعنی اپنا قرب دے. تعلق مع اللہ بنیاد ہے اس میں بھی. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں جہاں کمزوری نظر آتی ہے پلٹ کر اپنے لطائف پر محنت کریں، اپنے اسباق پر محنت کریں، مراقبات پر وقت لگائیں تاکہ روح کے جو قوت پرواز ہے وہ مضبوط ہو. اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے منازل دیکھنے تو اعمال دیکھو، کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو اور کیا مقصود ہے. اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب ہو، اور یہ معراج کہ اپنے اللہ سے جو تعلق بندگی کا یہ خالص نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.